يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ سے اللہ رب العزت کی مرضی کی خاطر اللہ کے دین اور اللہ کے کلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں سننے کرنے کے لیے حاضر ہیں. کسی نے آپ کو زبردست ایمان تک نہیں بیٹھایا ہے، ایمان نے آپ کو اس کلمہ پہنچایا ہے. یہ بھی اس چیز تقدیر اور شرف اور عزت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ عثمان کا جو کوشش کرتے ہیں اس قسم کی مجلسوں کے سجانے اور بسانے کی جاریات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ اس قسم کے عمومی اجلاس کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے گا. طاہا بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے، اس سے کہا کہ فلا دن جاریات میں حاضر ہو کر کے کچھ اخوان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنی. میں نے پوچھا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عام موضوع. آخر تک میں آتے ہوئے اثر کے وقت میں نے سوچا ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھوں. وہ حدیث در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس کو ائمہ کتاب و رقائق میں یعنی ایسے موضوع کے لیے ذکر کرتے ہیں ایسے ابواب میں جس کو پڑھ کر کے کم سے کم آدمی کا دل نرم ہو. اس زمانے میں یقیناً لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام سن کر کے بھی ہمارے دل حرکت میں نہیں آتے، ہمیں ہمارے دل میں تاثر نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے ذکر کرنے سے یقیناً کچھ نہ کچھ دل کو پسیجنے کا موقع ملے گا. تو کوشش یہی ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کو اس کا ترجمہ کر کے یا اس کا ترجمہ صرف پڑھوں اور اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہید کے طور پر تمہید لمبی ہو، مقصد چھوٹا سا آخر میں بیان کروں انشاءاللہ. اس حدیث مبارک کا ذکر لیکن بہرحال اس کو غور سے سننے اور اس سے تاثر لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری زبانوں میں بھی تاثر دے اور ہمارے دلوں کو اس طرح نرم کرے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سن کر کے ہمارے دل نرم ہو، جیسا کہ مومنین کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت برائے بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے. قبر تک پہنچے لیکن قبر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے ارد گرد چپ چاپ ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم میں کے ہر ایک کے سر پر چڑیا بیٹھی ہو، ذرا سی حرکت ہو اڑ جائے. یعنی کہ انہوں نے بغیر حرکت اور بغیر کسی آواز کے ہم چپ چاپ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. یہی ادب کا تقاضا تھا صحابہ کرام کا پیارے رسول کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول اور حضرت رسول کی پیش نظر میں نظر بھر کر آپ کو دیکھ نہیں پایا. اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی صفت بیان تو نہیں بیان کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے پیارے رسول کے ارد گرد اور آپ کی دست مبارک میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، اور پھر آپ آسمان کی طرف تین مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی اور پھر نظر کو نیچی کی زمین کی طرف، اسی طرح تین مرتبہ نظر کو اوپر اٹھائی پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا. دیکھیے ترجمہ کر رہا ہوں. فقال استغیث باللہ من عذاب القبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. تین مرتبہ آپ نے تاکید فرمائی. جب بھی کسی بات کی تاکید آپ کو منظور ہوتی تھی تو آپ تین مرتبہ کم سے کم کہتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر باب بھی باندھا ہے کہ تاکیداً کسی بات کو تین مرتبہ کہنا. قبر سے متعلق میں نے اسی وجہ سے اس موضوع کو یہاں اختیار کیا. اچانک آ رہا تھا تو میں اس کا فوٹو نکالا اس حدیث کا. ہم نے کہا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ہے کہ دل ہم سب کے نرم نہیں ہو رہے زمانے میں، اور قبر اور قبر کی زیارت، قبر کا تذکرہ، قبر کے احوال، وما بعد القبر، جو کچھ احوال آخرت کے ہیں، ان کو سوچ کر کے آدمی کے دل کو یقیناً تھکا جانا چاہیے. اگر دل میں ایمان ہے تو دل کو کانپ جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے تھے اور دوسری ایسی مخیف اور جانے والی چیزوں کے بارے میں سنتے تھے، تو وہ رونا ان کا یا اس طرح تاثر نہیں ہوتا جس طرح کسی قبر کو دیکھ کر کے وہ روتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر کے آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الآخرۃ، قبر جو ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. موت ایک ایسی چیز ہے یقیناً کہ آدمی اس کو سوچ کر کے کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی سخت دل ہو، بہرحال اس کا دل پسیجنے لگے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اکثر ذکر حاضر اللذات الموت، موت کو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، لذتوں کو زہریلی کرنے والی ہے، اس کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور دوسرے اسٹیج پہ پیارے رسول نے فرمایا، قلت نہیتک من زیارت القبور فزوروها، قبروں کی زیارت سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرة، کیونکہ اس سے آخرت یاد آئے گی. اس وجہ سے اس قسم کا ذکر بہرحال اور اس کے بارے میں فکر کر کے آدمی اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، اور ایمان جب تازہ ہوگا تو آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے بچ کر کے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے. پیارے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ تین مرتبہ فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. فقہی یا عقائدی مسائل میں یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یقیناً کہا جائے گا، جو لوگ پورے طور پر حدیث رسول کے منکر ہیں ان کو کافر کہنے میں کوئی تامل نہیں ہونا ہے. اگر حکومت اسلامیہ ہے تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان میں، پاکستان اور انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ان کا صرف مشغلہ یہی ہے کہ حدیث قرآن کو ملا کر کے اور صرف حدیث کو ملا کر کے اور صرف قرآن سے اپنے منمانی مسائل لیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، حالانکہ عذاب قبر صرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا ہے، آگ میں داخل کیا فرعون کو، پانی میں ڈبا کر کے ادخلوا علی فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ فرمایا النار یعرضون علیہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا علی فرعون اشد العذاب. یہ آل فرعون جو ڈوبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو رات دن صبح شام آگ پر پیش کیا جائے. یہ عذاب قبر ہے، عذاب برزخ اس کو کہیں، آدمی کسی شکل میں ہو، بہرحال اس کو ثواب اور عذاب ملنا ہے مرنے کے بعد، جو مقدر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح قبر میں دفن ہو کر کے اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ نے عملی طور پر کہا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے، تین مرتبہ آپ نے فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے مومن اور کافر بندے کے موت کا نقشہ کھینچا، جس کو آدمی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا ان العبد المومن اذا کان فی انقطاع من الدنیا، ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے اس کے چل چلام کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے نکلنے کا یعنی موت کا، وہ اقبال من الآخرہ اور آخرت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، گویا مرتے وقت ہی اس کی آخرت شروع ہو گئی، جیسا کہ دوسرے اثر میں ہے، من مات فقد قامت قیامته، جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی. تو گویا اسی کو پیارے رسول نے اس حدیث مبارک میں فرمایا، گویا آخرت کے مرحلے میں داخل ہو گیا. آخرت کی ایک سیڑھی وہ بھی ہے جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان القبر اول منازل الآخرة، تو گویا آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. نظر آئی گئی ہی ملائکہ تو من السماء، اس کو جانکنی کا وقت کہا جاتا ہے. جانکنی کی حالت میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں مومن بندے کے لیے، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہو. ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے. اور جنت کی خوشبو جو ان کو اس کے روح کو لگانے کے لیے ہوتی ہے کفن کے ساتھ وہ خوشبو بھی ہوتی ہے، حتیٰ یجلس منہ مد البصر، جاکنی کے وقت میں مد البصر جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت فرشتے ایسے آدمی کے لیے گویا آخرت کی طرف تمنا کرنے کا سبب بنیں گے۔ کسی وجہ سے حدیث میں آپ سوچیں موت کو ہر ایک ناپسند کرتا ہے جیسا کہ صحابہ نے فرمایا، لیکن جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، گویا دونوں طرف سے اللہ رب العزت اپنی محبت پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دیکھ لیتا ہے جھانکنی کے عالم میں خوبصورت فرشتے اس کے ساتھ ہیں، خوشبو سے بسی ہوئی مجلس ہے ان کی، تو جلدی سے جلدی وہ روح بھٹکنے لگتی ہے نکلنے کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے، یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں حتیٰ یہ جلس و محمد البصر جہاں تک آدمی کی نظر پہنچے منتہائے بصر تک وہ بیٹھ جاتے ہیں، ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں جن کو اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اسرائیل کا لفظ جبریل کا لفظ تو صحیح ہے کہ حضرت جبریل ملک الوحی تھے لے کے آتے تھے، لیکن موت کے فرشتے کو جہاں بھی قرآن حدیث قرآن میں اور صحیح حدیث میں ملک الموت کے نام سے، اسرائیل کے نام سے کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے، یہ اہل کتاب سے یہودی و نصارہ سے لیا گیا۔ ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سر کے پاس اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے اچھی روح پاک روح، اور ایک روایت میں آتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جو اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ آدمی آپ دیکھتے ہیں کتنا بھی نیک ہو، موت کے وقت اس کو جاگنی کے سخت مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہ شکل جو بتائی گئی یہ کب ہوتا ہے؟ آخری مرحلے میں آدمی کی ظاہری تکلیف کچھ بھی ہو لوگ جانتے ہوں، لیکن وہ پورے طور پر نفس مطمئن ہو کر کے اللہ کی طرف نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پہلے یہ سوچا کرتی تھی کہ موت کے وقت جس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن جب میں نے پیارے رسول کو جاگنی کے عالم میں جو سخت کرم میں میں نے دیکھا تو میں نے اپنی رائے بدل لی۔ لیکن وہ مرحلہ ختم ہو کر کے آخری مرحلے میں وہ نفس پورے طور پر مطمئن ہو کر کے، گویا یہ مرحلہ آپ جانتے ہیں ایک عام فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے تو مصائب سے دنیا میں مبتلا کر کے اور آخر میں اس کی موت ہوتی ہے پاک ہو کر کے اٹھتا ہے۔ نبی کریم اور دوسرے انبیاء و صالحین نے بھی اللہ کی ان بلایا سے وہ لوگ بھی دوچار ہوئے رفع درجات کے لیے، تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکرات الموت سے دوچار ہوئے۔ حضرت ابوبکر کا رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت، آپ کو بھی بہت سخت سکرات کا موقع آیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھ کر کے آپ کی سختی کو کہا یا ابتا، ابن سعد نے صحیح روایت سے ذکر کیا یا ابتا، اے پیارے بیٹے، اے والد محترم، وہ تو آپ کی وہی حالت ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر لعمرك لا تغنی لا یغنی الثرى عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر، اللہ کی قسم تمہیں مالداری اس وقت کبھی کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب کی روح گلے میں اٹکنے لگے، وہی حالت آپ کی ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے اس حالت میں کہا یا بولے اللہ تقولی حقدا، پیاری بیٹی ایسی بات نہ کہو، ایسے کہو جیسے اللہ نے کہا ہے، وجاءت سکرت الموت بالحق ذلک من کنت منہ تحید، یہ بات کہو تم اللہ کی آیت سے استدلال کرو، شعر سے نہیں سوکت استدلال کرو، گویا یہ مسئلہ ہے۔ تو گویا حضرت ابو بکر کو بھی اس حالت سے گزرنا پڑا، ہر ایک کو اس حالت سے گزرنا پڑے گا، لیکن آخری وقت میں جب روح نکلنی ہوتی تو فرشتہ آتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح جس نے اطمینان اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، زندگی بھر وہ اطمینان سے رہا، اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جا۔ تو مخاطب کرتا ہے ملک الموت، کرتے ہیں ایتہ النفس الطیبہ ایتہ النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی مغفرت اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو۔ قال فتخرج فتسیل کما یسیل تسیل القطرۃ من فی السقا، روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کو ٹیڑھا کرنے سے آہستہ سے نکل جاتی ہے بغیر کسی تکلف اور تکلیف کے۔ فیاخذہ، ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب روح نکلتی ہے صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض، تو اس روح کے اوپر زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے اس روح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کل ملک فی السماء، جو آسمان میں فرشتے ہیں سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ فتح لہ ابواب السماء، اور تمام آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیس من باب، لیس من اہل باب، کسی بھی دروازے پر جو بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک روح ہمارے راستے سے یا ہمارے واسطے سے اوپر جائے۔ وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا أَخَذَهَا، جب حضرت ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لَمْ يَدْعُوهَا، وہ پلک بھانج پلک کو حرکت دیتے ہوئے بھی اتنی مدت تک نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دوسرے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں۔ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَٰلِكَ الْكَفَنِ، اس کفن میں جو جنت سے لائے ہوتے ہیں اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ وَفِي ذَٰلِكَ الْحَنُوتِ، اور اس خوشبو میں اس کو بسا دیتے ہیں۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ ہے اللہ کے قول کا کی تاویل، تَوَفَّتْهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ہمارے فرشتے نیک لوگوں ایسے نیک بندے کو پوکار دیں گے جو ان میں ان کے حق میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاتِبَ نَفْحَةٍ، روح لے کر کے چلتے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں اچھی سے اچھی جو خوشبو ہو سکتی ہے مشک کی، اس طرح مشک کی خوشبو پھیلتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں، پھیلاتے ہوئے زمین پر پھیلتی ہے وہ خوشبو۔ یسعدون بها فلا یمرون، اس کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے حلو اور اللہ کے آسمان پر ہونے، اور علیین جس کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی ارواح کا مسکن ہے، وہ علیین اور اوپر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اوپر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پاک روحوں کی جگہ بھی اوپر رکھی ہے، اور اوپر ہونا ایک شرف کی بات ہے۔ لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، فلا یمرون بها، کسی فرشتوں کی کسی جماعت سے ہو کر کے جب گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی کس بندے کی اچھی سے اچھی خوبصورت روح ہے یا پاک روح ہے؟ فیقولون فلان ابن فلان، جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلان ہے، اچھے سے اچھا دنیا میں جو اس کا نام لیا جاتا تھا وہ نام لے کر کے بتاتے ہیں۔ حتی ینتہوا بها الی السماء الدنیا، لے کر کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، دروازہ کھلاتے ہیں، دروازہ استفتحون، طلب کرتے ہیں کھولو دروازہ۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، دروازہ ان کے لئے کھولا جاتا ہے۔ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُهَا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہر آسمان کے مقرب فرشتے جو ہیں اس کو رخصت کرتے ہیں دوسرے آسمان تک۔ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، آگے آسمان پر جاتے ہیں، پھر اس سے آگے ہر آسمان کے مقرر فرشتے اچھے سے اچھے انداز میں اس کا استقبال، اور پھر اس کو استقبال کر کے اس کو رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد، فیقول اللہ عز و جل، اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کی کا نام علیین میں لکھ دو۔ وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، تمہیں کیا معلوم، یہ آیت کا ایک ٹکڑا حدیث شریف میں ہے، آیت ہے سورہ متفرین میں۔ وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، جو ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک کے نام لکھے ہوئے ہیں نیک لوگوں کے، اور اس میں مقرر فرشتے اس میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتے ہیں ہر وقت۔ فیکتب کتابہ فی علیین، علیین میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت کہتے ہیں، اعیدوا الی الارض، یا اللہ رب العزت کا قول ہے، اعیدوا الی الارض، اس کو زمین میں لوٹا دو، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے زمین میں لوٹانے کا اور پھر زمین ہی سے نکالنے کا۔ فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم نے وعدہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ طہ میں ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وفيها نعيدكم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر اسے میں لوٹاؤں گا، اور پھر اسے سے تمہیں دوسری مرتبہ اگاؤں گا اور تمہیں اٹھاؤں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى ثم وفیہا وعیدہم فیرد الی الارض. اس کی روح کو زمین پر میں لوٹا دی جاتی، کہاں؟ قبر میں، یا جہاں بھی اس کے جسم کے ٹکڑے ہیں. یہاں بھی بہت سے مسائل اس میں ہیں، باریک مسائل ہیں، جس میں ایک مسلمان کے ایمان کا کوئی، ایمان میں شبہ کی کوئی بات نہیں، پورے طور پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو دفن کر دیا گیا ہو، اس کے جسم کو زمین میں دفن کر دیا، اس کی روح جسم میں لوٹ جاتی ہے. دفن نہیں کیا گیا، دریا میں وہ غرق ہو گیا، جانوروں نے کھا لیا، ذرے ذرے میں اس کا ذرہ، ایک جسم کا ایک ایک ذرہ مل گیا. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی روح کے اثر کو یا اس کے ذرے ذرے کے اثر کو روح کے ساتھ ملا کر کے ثواب اور عذاب اس کو دیں. اس میں ایک مسلمان کو اللہ بہت بڑا قادر ہے. اس وجہ سے ایک مسلمان کو اس میں پرانے زمانے کے کچھ فلسفہ پرست لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، لیکن ایک مسلمان جو اس سے بڑھ کر کے چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جس کو کبھی نہیں دیکھا یا جس کا کوئی معمولی سے معمولی تصور نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے میں کوئی اس کو باٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کی صفت ہے. قد افلح الالف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. یہ کتاب ہدایت ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا شیوا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ظاہری چیز جو ہے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اور یہ تو اس پر ایمان لے آتا، یہ کوئی ایمان نہیں ہوا. غیب پر ایمان لانا اللہ کے طور اللہ کے رسول پر، یہی اصل ایمان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعیدو الی الارض، زمین پہ لوٹا دو اس کو. یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ روح ہی اس کے جسم میں میرا لوٹا دو. اگر جسم زمین میں ہے ایک ہی جگہ پر، روح اس کی لوٹائی جائے گی. ہزاروں اور لاکھوں جگہوں پر چڑیا اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس روح کو، اس کے اثر کو ہر جگہ پہنچا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی دوڑتا ہے درخت کے ایک ایک پتے میں اور ایک ایک ذرے میں، کس طرح روح جیسا کہ اس وقت جسم میں علماء نے کلام جو کیا ہے وہ کیا سہل ہونا کہیں روح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا شیئا قلیلا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں آپ سے پوچھے تھے اللہ کے رسول، کہہ دیجیے اللہ کا ایک حکم ہے، امر ہے، اس کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس تھوڑے سے علم کی بنا پر لوگوں نے بہت کچھ عقل پچھو باتیں کی اور بہت کچھ تخمینات اور اندازے کیے، جس میں ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ روح پورے جسم میں اس کا اثر رہتا ہے. مثال بھی دی کہ جس طرح درخت میں پانی اثر کرتا ہے ایک ایک ذرے میں، اس طرح روح کو یا ایک ایک جسم کے ایک ایک یہاں تک کہ ناخن کے نیچے یا بال کے نیچے اس کا اثر رہتا ہے. روح نکل گئی تو کسی میں کوئی احساس نہیں ہوتا. بہرحال تو اسی طرح انسان کا جسم کہیں بھی ہو، روح لوٹا دی جاتی ہے زمین میں، اس کے جس قدر بھی ذرے ہوں وہاں اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے، اور عذاب و ثواب جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، اس کو اسے پانا ہے. فَيُعَادُ فَيُعَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. اس کے جسم میں وہ روح لوٹا دی جاتی ہے، جس اس ہزاروں ٹکڑے میں ہو جائے تو روح ان تمام ٹکڑوں میں سرایت کرتی ہے. قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ. دفن کر کے جب ابھی جاتے ہوتے ہیں، یہاں اور دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد دعاؤں کی سنت جاری فرمائی کہ میت کے لیے دعا کیا جائے کھڑے ہو کر کے. آپ نے فرمایا اس ارول حقیقم التصبیر فإنه الآن یسأل. اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی ابھی اسے سوال کیا جائے گا. تو یہاں بھی اس کا ذکر ہے. فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد روح جب لوٹا دی جاتی ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں، روح کے اثر سے جسم محسوس کرتا ہے، اور اس حالت میں لوگوں کے جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. یہاں بھی بہت کچھ شبہ کی بات ہے لوگوں کی، روح جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے جاتے ہوئے، ان کے فرشتے فوراً آ کر کے پہنچتے ہیں. یاتی ہی ملکان شدید الانتحار، دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بہت ہی سخت چھڑکنے والے ہوتے ہیں. دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ بڑی نکلی ہوئی آنکھیں ہیں اور بہت ہی جن کو منکر نکیر کہا ہی جاتا ہے، وہ ایک مسلمان کے مومن کے لیے بھی اسی حالت میں آتے ہیں اور کافر کے لیے بھی، جن کی شکل منکر ہوتی ہے، غیر معروف اور بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے۔ اس پر مزید وہ ڈھانٹ کر کے ایک مسلمان کو بھی کہتے ہیں، دیکھیں ایک امتحان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، دنیا میں بھی یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی شخصیت کا، کسی آدمی کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو، شخصیت کمزور ہے علمی یا جیسے بھی، تو اس کو ڈانٹ کر کے، تو مصنوعی طور پر ڈانٹ کر کے کہا جائے، اچھی ہی بات پوچھی جائے، تو پھر اس کا کیا موقف ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں لوگ، یہ چیز ہے مناقشہ وغیرہ ہوتا ہے، شاید اسی قسم کا یہاں مسئلہ ہے۔ فینتہران ہی اس کو سخت ڈانٹتے ہیں، وما شدید الانتہا، وہ انسان ہی اس کو بیٹھاتے ہیں، فیقولان لہو، قبر میں بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی، اللہ جواب دیتا ہے، نیک بندے کی کا یہ خاکہ ہے، کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا یا کیا ہے؟ کیونکہ دین وہ قیامت تک رہے گا، اس کے ساتھ تھا نہیں، بلکہ اس دین کے ساتھ وہ مرا اور اس دین کے ساتھ وہ قیامت تک رہے گا، تمہارا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ، وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں بھیجے گئے؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عَمَلُكَ، ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا تھا؟ تو کہتے ہیں، کہتا ہے ایک مومن بندہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بھی وصدقت، میں نے اس ایمان لائی، میں ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، اس کی تصدیق کی۔ فینتہرہ، ڈانٹ کر کے پھر پوچھتا ہے فرشتہ، من رب، دوسری مرتبہ گویا سخت امتحان ہے، یہ سخت امتحان کا مرحلہ، اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا، اسألوا لأخيكم التصوير، تمہارا نیک بندہ انتقال کیا، ہر حالت میں بہت سخت مراحل سے اس کو گزرنا ہے، اس وجہ سے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ فینتہرہ فیقول من رب، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، من نبیک؟ پیارے رسول فرماتے ہیں، یہ آخری فتنہ ہوتا ہے قبر کا، یہ آخری سوال ہوتا ہے، تعرض علی المومن، مومن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے فتنہ۔ فذلک حین یقول اللہ عز و جل، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے قول ثابت سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنہوں نے جو ایمان لائے اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا، بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے مصائب آ جائیں، وہاں بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، ایمان کی ایمان کا اطمینان، ایقان کا اطمینان ان کے دل کو ہر حالت میں مطمئن رکھتے ہوئے ہر مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ کفر سے بہرحال مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، تو ڈانٹ کر کے جب پوچھتے ہیں، بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ان صدق عبدی، ان منادی من السماء، ان صدق عبدی، اللہ کا بندہ ہے کہ کسی اور کا بندہ ہے، گویا اللہ ہی مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ بات کہی، دین الاسلام، ربی انا ربہ و رسول صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، صدق عبدی، فافرشوه بالجنہ، میرے بندے نے سچ جواب دیا، صحیح جواب دیا، کامیاب ہوا، فافرشوه من الجنہ، جنت کا فراش، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، والبسوه من الجنہ، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، یہ کفن جو ہے اس کو نکال دو، جنت کا لباس پہن لے، وافتحوا له بابا الى الجنہ، اس کے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قال فیأتیہ من روحہا وطیبہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بندے کو جنت کی خوشبو اور جنت کی تمام وہ چیزیں آتی ہیں جس سے اس کے دل کو اطمینان ہو، روحہا وطیبہا، ویفسح لہ فی قبرہ مد البصر، 2 میٹر کی یہ قبر مد بصر، منتہائے بصر تک اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وقال یاتیہ، پیارے رسول نے فرمایا، وہ فی روایت میں مثل لہو، ایک روایت میں ہے کہ اس کا عمل شکل صورت بنا کر کے آتا ہے اس کے سامنے، ایک اچھے اور خوبصورت چہرے والے کی آدمی کی شکل میں، اچھا کپڑا پہنے ہوئے، خوب اچھی خوشبو لگائے ہوئے. فیقول وہ عمل کہتا ہے ابشر بالذی یسر خوش ہو جاؤ, خوشخبری لے لو اس چیز سے جو تمہیں خوش کرنے والی ہو. ابشر برضوان من اللہ تو اللہ کی خوشنودی کے صدق کی خوشخبری لے لو, اللہ تم سے خوش ہو گیا. وہ جنات فیہا نعیم مقیم اور جنتوں کی خوشخبری لے لو جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. ھذا یومک الذی کنت توعد یہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے عمل کا کے بدلے جو تمہیں بدلہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا ہے. ابھی اس دن کے بعد سے ہمیشہ تمہارے پاس اللہ تمہارے ساتھ اللہ کی نعمتیں اللہ کی رحمتیں رہیں گی. فیقول لہ بندہ مومن کہے گا وانت بشرک اللہ بخیر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی خوشخبری ہمیشہ دیتے رہے جو تم ہمیں خیر کی خوشخبری تم ہو کون. وانت بشرک اللہ من انت کون ہو. فوجھک الذی یجیء بالخیر تمہارے چہرے ہی سے خیر کی خوشبو آ رہی ہے اور خیر کی خوشخبری آ رہی ہے. فیقول انا عمل وہ آدمی جو خوبصورت شکل میں آیا اور خوشخبری دے رہا ہے وہ کہے میں تمہارا عمل ہوں نیک عمل ہوں. انا عمل الصالح فوالله ما علمتك الا كنت سريعا گویا عمل گواہی دے رہا ہے. دیکھیں یہاں بھی ہے وہاں عمل گواہی دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طاعت میں چست و چوبند تھے مضبطیاً فی معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں سست تھے پیچھے رہنے والے تھے. فجزاک اللہ خیراً اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کا جزا دے. دیکھیں یہ عمل گویا ایک چیز ہے جو اس کو آدمی کی کوئی اطمینان دے گا. جس طرح یہ اعضا ہم ایمان لاتے ہیں اعضا ہماری موافقت میں یا مخالفت میں گواہی دیں گے اللہ کے یہاں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ہم ان کے منہ میں مہر لگا دیں گے اور ہم ان کے اعضا کو بلائیں گے کہیں گے کیا کچھ کر رہے تھے بتاؤ. اسی طرح کوئی عمل بھی گواہی دے رہا ہے خود ایک آدمی کی شکل میں بتا کر کے اللہ کی طرف سے. پھر کہیں ثم یفتح له باب من الجنہ پھر اس کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے. وہ باب من النار اور پھر جہنم کا بھی دروازہ دکھایا جاتا ہے اس کو. فیقال ھذا منزل جہنم کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے یہ تمہاری جگہ تھی. لو عصیت اللہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کیے ہوتے لیکن اللہ کے فضل سے تم نے اللہ کی فرما برداری کی اس وجہ سے تم جنت میں ہوگے. ابدلک اللہ بهذا اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے تمہیں بدل کر کے جنت دیا اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جگہ تیار کر رکھی ہے, ایک جگہ جنت میں ایک جگہ جہنم میں. اور پھر سب کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری جگہ جہنم میں تھی اگر تم برے ہوتے. اور اسی طرح نیک برے آدمی کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری جگہ جنت میں اگر تم نیک ہوتے. دیکھیں اگر اس قسم کے مرحلے سے آدمی کو مزید اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے مزید خوشی اللہ کا شکر ہے اگر ہم برے ہوتے تو ہم جہنم میں ہوتے. دکھا دیا جائے اس کے بعد گویا اس کو شکر کا زیادہ زیادہ موقع آتا ہے. اس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. تو گویا شکر کا موقع زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو کسی بھی مصیبت والے کو دیکھے تو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے تھے لیکن اس اللہ رب العزت کی مہربانی کی اس نے ہمیں بنا دیا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأيتم مبتلا فقولوا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا یا من مبتلا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جس مصیبت میں اس کو مبتلا کیا مجھے مبتلا کر سکتا تھا لیکن اس نے مجھے پناہ دی. گویا اس قسم کے مسئلے کو دیکھ کر کے اس قسم کے یعنی محالات کو دیکھ کر کے آدمی کو مزید شکر کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابدرک اللہ بہی ہر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے اٹھا کر کے جہنم کی جگہ تمہاری خالی چھوڑ کر کے تم کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کیا. فیدا ما فی الجنہ جب جنت میں اپنے انعامات اور اکرامات کا جس کا وعدہ کیا گیا اس کو دیکھے گا کہے گا رب عجل قیام الساعہ اے اللہ تعالیٰ جلد قیامت قائم کرتا کہ ہم جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. کئی ما ارجع الی اہلی و مالی تاکہ جنت میں اپنے اہل مال سے میں جا کر کے میں بسوں. فیقال لہ اسکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ابھی تمہیں یہاں رہنا ہے. دوسری روایت میں کہا جائے گا اس سے کہ یہاں رہو اور نم کرامت العروس ایک دلہن کی طرح سو جاؤ جس کو اس کا خاوند ہی جگاتا ہے اسی طرح قیامت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اس کے برعکس ان العبد الکافر اذا کان انقطاع الدنیا ہمارے خیال سے وقت تنگ ہے، اس وجہ سے صرف اتنے ہی حد تک آگے چل کر کے اسی طرح جب آدمی جہاں کہیں کہ عالم میں ہوتا ہے کافر آدمی یا فاجر، فاجر کا بھی لفظ ہے یعنی فجور کے ساتھ ایمان بھی ہے لیکن اس نے اس کو فجور میں زندگی گزاری ہے، اس کے لیے فرشتے آتے ہیں بری شکل میں آتے ہیں جن کو دیکھ کر کے اور مد البصر اور منتہائے بصر تک وہ بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہی گھبراتا ہے، اس کی روح چاروں طرف دوڑتی رہتی ہے، دوڑنے لگتی ہے پورے جسم میں، فرشتہ آ کر کے ملک الموت آ کر کے کہتا ہے اے تو روح الخبیثہ، اے خبیث روح اخرجی الى غضب من اللہ ولعنتہ، اللہ کے غضب و لعنت کی طرف نکلو، روح تمام جسم میں بھاگنے لگتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، اخرجی الى سخط اللہ وغضب فتفرق فی جسدی، پورے جسم میں وہ روح پھیل جاتی ہے بھاگنے لگتی ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے، فینتزعها کما ینتزع السفود، فرشتہ پکڑ کر کے سختی سے اس طرح کھینچتا ہے جس طرح سیخ بھیگے ہوئے روئی میں جس میں وہ مردار ہو گیا ہو، جس میں کند ہو گیا ہو، اس میں زنگ بھی لگ گیا ہو اور کھینچا جائے زبردستی، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سوپ کا اور روئی کا حصہ نکلتا ہے سختی سے، اس طرح وہ کھینچ لیتے ہیں اس کے روح کو، اور فتفرق یعنی اس سختی سے روح کھینچتے ہیں، فتقطع ماها الروح والعصب، کافر کی رگیں اور کافر کے آثار اس کے ساتھ کٹ جاتے ہیں، فیلعنه کل ملک بین السماء، جس طرح ایک مومن کے لیے فرشتے ہر جگہ کے فرشتے تمام آسمانوں کے اور آسمان زمین کے فرشتے دعا کرتے تھے، اس روح کے لیے کو کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی بھی دروازے پہ آتے ہیں آتا ہے، آسمان میں کئی دروازے ہوتے ہیں، کسی بھی دروازے پہ آتے ہیں تو فرشتے اس کو کھولتے نہیں ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء حتى ولا يدخلون الجنة، ان کے لیے دروازہ کھولا نہیں جائے گا آسمانوں کا، ولا يدخلون الجنة، اور لوگ جنت میں کسی حالت میں داخل نہیں ہوں گے، حتى يرج الجمل في سم الخياط، یہاں تک کہ اونٹ روئی کے سوراخ میں داخل ہو جس میں تاغہ داخل کیا جاتا ہے، یعنی محال ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور پھر زمین، وہ سجین کیا ہے، زمین کے سب سے نچلے حصے میں جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کی جگہ ہے، اور اس بندے کی روح کو وہاں لوٹا دیا جائے، میں نہیں وہاں تو میرا وعدہ ہے کہ اسی میں ان کو داخل کریں گے اور اسی میں ان کو رکھا جائے گا اور پھر اسی سے ان کو اٹھایا جائے گا، پھر فرشتہ آتا ہے قبر میں بیٹھاتا ہے ڈانٹ کر کے کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، من ربک ما دینک من نبیک، کہتا افسوس میں نہیں جانتا، اس پر فرشتے اس کو مارتے ہیں، گرز سے مارتے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں کہ اس کی زمین میں اس کا جسم پھنس جاتا ہے، اور پھر جب قبر کو حکم ہوتا ہے قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے مل کر کے دائیں کی پسلیاں بائیں میں، بائیں کی پسلیاں دائیں میں مل جاتی ہیں، اور پھر قیامت تک کس طرح اس کے لیے عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کو کتاب الرقائق میں آئمہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی احادیث سن کر کے آدمی کا دل نرم ہوتا ہونا چاہیے، موت کو سوچ کر کے کتنے سے بڑے بڑے سے بڑا سرکش آدمی ہو، ہم نے کسی مجلس میں مثال دی تھی، کسی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوا اخبار میں دیکھا گیا، بہت ہی سخت جان سخت دل، ہزاروں کو قتل تیغ کر دیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ ہوا کہ اس کو سولی دی جائے تو مذاق کرتا تھا، لیکن جب عین وقت پہ اس کو سولی کا کپڑا پہنایا گیا اور دو آدمی دونوں طرف پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو جسم بالکل اس کا ڈھیلا ہو گیا اور لڑکھڑاتے پیر بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا، گھسیٹ کر کے اس کو تخت دار پہ لے جا کر کے اور پھر سوری چڑھایا جاتا ہے، تو موت ایسا مرحلہ ہے کہ بڑے سے بڑے سورما بھی اس کے سامنے پگھل جاتے ہیں، آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کے پیچھے میں نے کہا کہ یہ لمبی تمہید ہے، اس لمبی تمہید کے بعد میں صرف اپنے مسلک منہج کے مطابق اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو الحمدللہ جس کا ہم لوگ جس کی دعوت دیتے ہیں وہ منہج کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، واجب ہے ہم سب پر کہ اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایمان لائے، وہاں اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی ذات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا سوائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے، کسی اور دین کے بارے میں، یہودیت نہ نصرانیت نہ کسی اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اور نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہے، کسی اور دین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رب کو پہچانیں، اپنے دین کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیثیت کو پہچان کر کے آپ کو حیثیت دیں، جس حیثیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے آپ کو نعمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت کی پہچان میں ہمارے خیال سے اس قسم کے مسائل سامنے آئے ہوں گے، ہمارے بھائی الحمدللہ کچھ نہ کچھ بتائے ہوں گے کہ مسائل دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ اختلافات مسلمانوں میں ہزاروں ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا بھی پیاسا ہے، ایسے لوگ ہیں جو کفر کا فتویٰ دے کر کے ان کے خون کو بھی حلال کرتے ہیں، ان کی عزت کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔ یقیناً اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں اگر امن لانا ہے تو اسلام کے ذریعے سے، اور کون سا اسلام، ہر ایک اسلام کا نام لیتا ہے، کچھ لوگ تو کتاب و سنت کا بھی نام لیتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، لیکن کتاب و سنت کا کو کچھ اس طرح منوانی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس میں قبوریت اور بیعت تمام طریقت کے طریقے تمام داخل کر کے اسی کو دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دین نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں ہم اپنے کو سلفی کہتے ہوئے فخر محسوس کریں، اور سلفی کا معنی ہے کہ قرآن و سنت کو اسی معنی اور اسی منحج کے میں سمجھیں جس منحج میں اللہ کے رسول نے، جو گمراہی میں آ کر کے لوگوں کو آپ نے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں کو ضلال مبین سے نکالا، گمراہی کے سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لا کر کے کھڑا کیا، کتاب اسی روشنی میں ہم سمجھیں قرآن کو، اور اسی روشنی میں سنت کو سمجھیں جس روشنی میں صحابہ کرام سنت کو سمجھتے تھے۔ کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی آیت ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ کے خلاف اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم گمراہ ہوں گے یقیناً۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات سے مطابق، اللہ کی ذات سے متعلق سلف کا جو طریقہ رہا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، آپ کی اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، کہاں اللہ تعالیٰ، وہی اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے جس پر صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس وجہ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان تین سوالوں کے جواب میں، جو قبر کا سوال ہے، تین سوالوں کے جواب میں پورے دین کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، یقیناً دین خالص اور دین کامل، جس کو اللہ تعالیٰ نے عرفات میں مکمل ہونے کا کہ خوشخبری دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کی روشنی میں پھر ہمیں کسی اور مسلک کی طرف نہیں دیکھنا ہے، عقیدے میں نہ شریعت، نہ اعتزال، نہ اور کوئی عقیدہ، صرف سلف کا عقیدہ۔ ہم ایک ایک مسئلے میں جہاں بھی پوچھیں کسی سے، ہم بار بار ہی کہتے ہیں کہ تفقہ اور تفقہ صحیح جو ہے، اس اختلاف کے موقع پر مسلمان اگر اکٹھا ہونا چاہیں تو جب تک کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق یا سمجھ پر اتفاق نہیں کریں گے، آپس میں اتحاد اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ چیز ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر کے محفوظ رکھنے کا بھی وعدہ کر لیا تو پھر اللہ کو جھٹلاتے ہوئے ہم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ جس مسئلے میں اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرح ہوں، کیا ذات ہے میری، لیس کمثلہ شے، اس بارے میں ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے، نہ اشریعت ہے، نہ اعتزال ہے، نہ ماتریدیت ہے، نہ اور کوئی مسئلہ۔ پھر دین کے بارے میں، دین صحیح کیا ہے؟ دین میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ، اخلاق و معاملات سب کچھ داخل کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق رسول کے بھی ہم حامل ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اخلاق حسنہ کو لے کے آئے۔ اخلاق اصل خلق کا استعمال تو عام طور پر مکمل دین پر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول کے خلق اور اخلاق مبارکہ کے بارے میں بتاؤ تو آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے، کہا خلق اور قرآن کا، رسول کے اخلاق قرآن کریم ہی کے اخلاق کی تفسیر اور شرح تھے۔ لیکن جب اخلاق عقائد اور معاملات کے ساتھ اخلاق کا ذکر کیا جائے تو عام ایک دوسرے مسلمان کے حقوق، دوسرے مسلمان سے تعلقات، پڑوسی سے، رشتہ دار کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ان اخلاق کے ساتھ بھی ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں، کس طرح آپ نے اس دین کو یہودیوں کے ساتھ برتا، یہودیوں کے ساتھ آپ خالص مسلمان ہو کر کے، صحابہ کرام خالص مسلمان ہو کر کے یہودیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، ایک مخالف کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے عقیدے میں مخالف ہے، لیکن جب تک وہ کفر کی حد تک نہیں ہے تو اس کو ہمیں مسلمانوں کے حقوق دینے ہیں۔ دین الاسلام کو مانتے ہوئے ہمیں پورے طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہر مرحلے میں برتنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، جو لوگ جوش ہوش میں چھوڑ کر کے جوش میں آ کر کے، جوش کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے، جوش میں آ کر کے ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو کافر کہتے رہتے ہیں، گمراہی الگ چیز ہے، بدعت کا مرتکب ہے وہ الگ چیز ہے۔ بدعتیں بعض ایسی ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں، لیکن جب تک کفر تک نہیں پہنچائیں گی تو وہ دلالت رہیں گی، اور دلالت جہنم میں لے جانے، لیکن ہمیشہ جہنم میں اس وقت تک نہیں رہے گا جب تک کفر کی حد تک اور شرک کی حد تک نہ جائے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہے خاص طور پہ سلفی فکر کے عاملین کو کہ اپنے کو لوگوں سے دور نہ رکھیں، اور یہ کہیں کہ نہیں اس سے دور رہو، اس کو حجر کرو، چھوڑو۔ آج کل نوجوانوں میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آگے چل کر کے یہی لوگ غلط فکر کا کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے مسلمان کا خون بھی حلال سمجھتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں آپ، یہ سعودیہ میں بہت کچھ ہوا، جو کچھ بم وغیرہ کے حوادث انہی مسلمان بچوں نے، نوجوان بچوں نے جن کو غلط انداز سے کمایا گیا، اسی غلط فکر کے ذریعے سے کتنے بے گناہوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، کتنے نقصانات پہنچائے۔ اس وجہ سے ایک سلفی فکر کے طور کے حامل کو چاہیے کہ ہم دین کو اسی صورت میں سمجھیں، اسی شکل میں سمجھیں جس شکل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور پیارے رسول کے اصحاب کرام نے اس کو برتا۔ دین الاسلام کا یہ تقاضا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول ہی کی مطلق اطاعت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے اس راستے میں پھر ہم دیکھیں گے ہم کسی اور کے تابع اور کوئی انتصاب کی ضرورت ہی ہمیں نہیں، انتصاب کریں لوگ، لیکن ہمیں ان انتصاب کی ضرورت نہیں، نہ کسی فقہی مسائل میں، نہ عقیدے کے مسائل میں۔ گویا کوئی کہے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہے گا کہ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں، تو کہیں گے نہیں ہم وہ مسلمان ہیں جن کو سلفی مسلمان کہا جاتا ہے، یعنی ہم دین کو خالص شکل میں عمل اپنے سمجھ کر کے اور خالص شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سی مخالفت اگر کسی نے کی تو ہم اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، پیارے رسول کی سنت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کو سمو لینے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس وقت تک اس سے اس کو نہ چھوڑیں، یا حجر جس کو کہتے ہیں کہ قطع تعلق، اس وقت نہ اس سے کریں جب تک اس سے ہمیں خود اپنے بارے میں خطرہ نہ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تین سوالوں میں سے من نبی، تمہارے نبی کون ہے؟ وہاں نہ کسی امام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی پیر کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی مرشد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن کچھ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہنے والے ایسے بھی ملتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ دین فلاں مذہب کے تابع نہیں ہے تو وہ دین صحیح نہیں ہے۔ بلکہ میں نے یہ چیز بیان کی اس شخص کے ذریعے سے جس کے بیٹے میں یہ بیٹے نے یہ بات کہی، کہا کہ کوئی شخص فلا مسلک کا نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کر کے اس طرح گمراہ ہو گیا ہے، شکایت کرتے تھے مجھ سے، وہ بچے مکے ہی میں رہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر وہ فلا مذہب کا نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس طرح کا فکر جو ہے یہ غیر اسلامی فکر اور غیر نبوی فکر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب اور پیارے سے کوئی مسئلہ ملے، پیارے رسول کی حدیث سے کوئی مسئلہ ملے، کسی کا بھی کوئی قول منقول ہو، ہم اس کی طرف اپنی توجہ یا اپنی تقلید نہ لے رہے، یہ کہنے کے لیے ہمیں انہی کے ذریعے سے لینا ہے۔ یقیناً پھر یہاں محمد رسول اللہ کے ماننے میں یا محمد رسول اللہ پر ایمان لانے میں خلل واقع ہوتا ہے، یہی چیز ہمارے لیے گمراہی کی بنے گی دنیا میں اور اللہ کی ناراضگی کی بنے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، دینی معاملات، دنیا میں معاملات میں جہاں کہیں بھی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں فتوے کا مسئلہ ہو یا دین سے فقہ یا دین کے سمجھ کا مسئلہ ہو تو اس کو مسائل کو دو حصوں میں زیادہ یا تین حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک مسئلہ کتاب و سنت میں واضح طور پر موجود ہے, اس کو لینے میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں میں جو اختلاف ہیں چار مذہب یا دس مذہب یا جو کچھ بھی ہیں اسی وجہ سے پتا نہیں ہمارے مذہب میں صحیح, ہمارا مذہب صحیح ہے دوسرے کے مذہب میں کے صحیح ہونے کا امکان ہے اور غلطی کا زیادہ سے زیادہ امکان ہے ان کے یہاں. یہ کہتے ہیں یہ سب کہنا غلط ہے. اس کا ہمارا اللہ تعالیٰ میزان نازل فرما انزل المیزان, میزان کتاب و سنت ہے. کسی کے قول کو بھی لے کر کے باپ کا بھی قول ہو تو میزان پہ رکھ کے تولیں, اگر قرآن و سنت کے میزان پہ تلنا ہے تو اس کو قبول کریں, نہیں تو چھوڑ دیں. تو یہی کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو خدا قرآن و سنت سے ڈھونڈا جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کسی مسلک میں قرآن کے اور حدیث کے خلاف مل رہا ہے تو پھر اس کو اختلاف, وہاں اختلاف جائز ہی نہیں ہے امت کے لیے کہ چھوڑ کر کے اللہ کے قول کو, اللہ کے رسول کے قول کو, کسی امام کے قول کو لے. یہاں اگر ایسا کر رہا ہے تو یقیناً وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کسی مرحلے میں انکار کر رہا ہے. جزئی طور پر یا کلی طور پر بھی انکار کر سکتا ہے, توفیق ایسی نہیں ہوگی اس کو کہ پورے طور پر پیارے رسول کا متبع بن کر کے قبر کے اندر یہ جواب دے سکے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے رسول نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس مسئلے کو قرآن و سنت میں جس کے بارے میں نص نہیں موجود ہے اس کے بارے میں علماء کرام کے اقوال کو دیکھا جائے. جس کسی کا قول بھی اقرب الی السنہ ہو, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیات اور احادیث دونوں قول کے متحمل ہو سکتے ہیں تو ہر ایک کو صحیح کہا جائے کہ یہ بھی صحیح انشاءاللہ. اس مسئلے کے دو رخ ہیں, مسلمانوں کو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل رہی ہو یا اگر کہ یہ حدیث ہے ہم اپنے امام کا قول لیں گے تو پھر یہاں گمراہی کا خطرہ, اختلاف ہمیشہ رہے گا. دو ہی شکل ہے, یا تو قرآن و سنت میں اس مسئلے کا حل ہے وہاں اختلاف جائز ہے. اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے ائمہ کے اقوال کو دیکھا جائے, اگر قرآن و سنت کے رسوس دونوں قول کے متحمل ہیں تو دونوں کو صحیح کہا جائے. لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو پھر یقیناً اس قول کو جو خلاف پڑھ رہا ہے اس کا انکار کر کے قرآن و سنت کے لیے جائے, امام کے لیے دعا کیا جائے, کہا جائے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجتہاد کا بدلہ دے گا, امام کو متہم نہ کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث کی تحقیق میں آپ لوگ اتنی کوشش کر کے بال کی کھال نکال کر کے پھر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, امام کی طرف قول منسوخ کرتے ہوئے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, میں اس کی مثال واضح طور پر اس وجہ دیتا ہوں کہ یہ چیز ایسا بڑا فرض بنا ہوا ہے اختلاف کا مسلمانوں کے درمیان کہ یہ امت ہے جو اس پر باقاعدہ اس کو شریعت سمجھ کر کے عمل کرتی ہے. پیارے رسول نے فرمایا تین طلاق کے بعد جو کوئی حلالہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کے درمیان پورے طور پر یہ شریعت اور سنت بنی ہوئی ہے. یہاں پر اس قسم کی مثال بجانا چاہتا ہوں, اس قسم کے مسئلے میں پیارے رسول سے دشمنی نہ کی جائے. یہ پیارے رسول سے عداوت ہے یقیناً, پیارے رسول سے دشمنی کر کے پیارے رسول کے قول کو چھوڑ کر کے کسی کے قول کو لیا جائے. کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ امام نے یہ بات کہی ہے؟ اور اگر کہی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہمارا امام نے ائمہ کے عذر کو بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو یا حدیث ضعیف ہو ان کے نزدیک اور کچھ ہے, ان کو ان پر دعا کر کے ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے. اسی شکل میں مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے, چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہ عام احکام کا مسئلہ ہو, دو ہی صورت ہے اس کی. اگر اختلاف ہے تو اس کو نہ لیا جائے. یقیناً آپ کہیں گے کیا مذاہب میں اس قسم کی چیز, بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو لوگ, اب آپ مالکیہ کو دیکھ کر خود ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کہیں بھی حدیث نہیں پائیں گے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحیح سے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. تو مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اگر چاہیں تو وہ ختم ہو سکتا ہے. اور انہی تین سوالوں کے جواب اگر ہم حقیقت میں جس کا جواب ہمیں قیامت میں آخرت میں کے پہلے مرحلے قبر میں دینا ہے, اگر اس کو سوچ سمجھ کر کے ہم انشاءاللہ زندگی اس پر گزاریں تو ہماری زندگی کامیاب سکتے تھے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور مسلمانوں کو جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اتحاد کی طاقت سے وہ سرفراز ہو کر کے دشمن کا کھل کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے خالص دین کے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی فرمایا ہما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں. دین کو بہت شکلوں میں پیش کیا جا رہا ہے, وہ خالص دین ڈھونڈنے کی کوشش کریں. قیامت آخرت میں کسی اور کا سوال نہیں, وہ اسی صحیح دین اسی رسول کی اتباع کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہ.
جزاک اللہ خیر. مسلک سنت پہ اے صادق چلا جا بے دھڑک, مسلک سنت پہ اے صادق چلا جا بے دھڑک,